بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ الصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب جرنل سائنس نویں اور دسویں جماعت کے لیے سن ٹیکس بک بورڈ جامشورو ریکارڈ کر رہے ہیں. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 10 صفحہ نمبر 103 سے سنتے ہیں. اوزون تہہ سے اوپر درجہ حرارت ایک مرتبہ پھر کم ہونے لگتا ہے، جو کہ درمیانی کرہ ہوائی کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے. درمیانی کرہ ہوائی کی بلند ترین سطح پر، جو سطح زمین سے 80 کلومیٹر پر ہوتی ہے، زمین کا درجہ حرارت 75 سینٹی گریڈ منفی 75 سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے. درجہ حرارت بلند ترین تہہ میں، جسے گرم کرہ ہوائی کہتے ہیں، ایک مرتبہ پھر بڑھنے لگتا ہے. گرم کرہ ہوائی کا کوئی حتمی اختتام نہیں ہے. یہاں گیسیں مسلسل پھیل کر کم ہوتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ آپ خلا میں پہنچ جاتے ہیں. خیال ہے کہ ایسا کہیں تقریباً 650 کلومیٹر کی بلندی پر ہوتا ہے. ہوا کے مولیکیول سورج کی بہت زیادہ توانائی کے انجذاب کے باعث بہت سی گیسی مولیکیولوں کے ایٹم یا تو الیکٹران جذب کرتے ہیں یا پھر خارج کرتے ہیں. ایسا 80 کلومیٹر سے 400 کلومیٹر کے درمیان ہوتا ہے. اس طرح یہ ایٹم چارج والے ذرات یعنی آئین میں تبدیل ہو جاتے ہیں. درمیانی کرہ ہوائی اور گرم کرہ ہوائی پر مشتمل حصہ آئینی کرہ ہوائی کہلاتا ہے، جو کہ مواصلاتی اہمیت رکھتا ہے. یہ کئی قسم کی ریڈیائی لہروں کو منعکس کر کے دوبارہ زمین کی طرف لوٹا دیتا ہے. ہیڈنگ 6.1 آب و ہوا اور موسم. کرہ ہوائی کی بدلتی ہوئی حالت کے لیے آب و ہوا اور موسم کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں. موسم کے تعلق وقت کے مختصر سے عرصے کے لیے فضائی دباؤ، درجہ حرارت، ہوا میں نمی اور بارش وغیرہ کی کیفیت سے ہوتا ہے. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ صبح کا موسم گرم ہے یا دن میں ہوا میں نمی تھی. دوسری جانب کسی جگہ یا خطے میں ایک لمبے عرصے کے لیے وہاں کے اوسط موسمی حالات کو آب و ہوا کا نام دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں گرمیاں گرم اور مرطوب ہوتی ہیں. عام طور پر 20 سے 30 سال تک کے عرصے کی اوسط لی جاتی ہے. ہیڈنگ 6.1.1 آب و ہوا کے عوامل. کسی خطے کے آب و ہوا کا انحصار کئی عوامل کے باہمی اثر پر ہوتا ہے، جیسے ہوائی دباؤ، نمی اور بعد یہ چلتی ہوئی ہوا. ہوا کا دباؤ، ایئر پریشر. ہوا نہایت چھوٹے مولیکیول سے بنتی ہے. ہم اپنے ارد گرد آزادانہ حرکت کرتے ہوئے ان اربوں مولیکیولوں کی تیز رفتار حرکت محسوس کرتے ہیں. اس تیز رفتار حرکت سے دو نتائج برآمد ہوتے ہیں. ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ اس سے فضا کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے. دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ مولیکیولوں کی حرکت دباؤ لگاتی ہے. ہوا کے یہ مولیکیول اپنی حرکت کے باعث باہر کی طرف اور اوپر کی جانب پھیلتے ہیں، لیکن کشش ثقل کی وجہ سے ان میں سے اکثر زمین کی سطح کے قریب پائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہوا کا دباؤ زمین کی سطح کے نزدیک زیادہ ہوتا ہے. جیسے جیسے ہم زمین سے اوپر کی طرف جائیں، ہوا کا یہ دباؤ بتدریج کم ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ خلا میں کچھ نہ ہونے کے سبب کوئی دباؤ نہیں رہتا. درجہ حرارت، ٹیمپریچر. درجہ حرارت ایک اور ایسا عامل ہے جو فضا اور آب و ہوا دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے. درجہ حرارت کسی جسم میں موجود تپش کا درجہ ہے. یہ تپش یا گرمی اس توانائی کے سبب ہے جو سورج سے اس کی شعاؤں کے ذریعے آتی ہے. سورج کی اس توانائی میں سے کچھ توانائی فضا جذب کر لیتی ہے، لیکن اس کا زیادہ تر حصہ ہماری زمین میں جذب ہو جاتا ہے. پھر زمین حرارت کی شکل میں یہ توانائی دوبارہ فضا میں منتقل کر دیتی ہے. یہی وہ توانائی ہے جسے آپ گرم ریت یا سڑک سے نکلتے ہوئے محسوس کرتے ہیں. لہذا فضا نہ صرف براہ راست سورج کی شعاؤں سے گرم ہوتی ہے، بلکہ یہ زمین سے پلٹ کر آنے والی حرارت یعنی شعاؤں سے اور بھی زیادہ گرم ہو جاتی ہے. فضا زمین کے چاروں طرف یکساں طور پر گرم نہیں ہوتی. پانی میں موجود اجسام بنسبت زمین کی سطح پر موجود اجسام کے بہت آہستہ گرم ہوتے ہیں. اس کا ایک دوسرا سبب زمین کی کروی شکل ہے، جس کی وجہ سے سورج کی شعائیں زمین پر یکساں طور پر نہیں پڑتی. خط استوا کے گرد موجود حصوں پر سورج کی شعائیں براہ راست پڑتی ہیں، لہٰذا وہ قطبین کی نسبت زیادہ گرم ہو جاتی ہیں. جبکہ قطبین پر کیونکہ तिरछी शुआएं पड़ती हैं, लिहाजा जमीन का ये हिस्सा इतना गर्म नहीं होता। ज्यादा दर्जे हरारत वाले हिस्सों में हवा गर्म होकर फैलती है, जिसके नतीजे में वहाँ हवा का दबाव कम हो जाता है, जबकि कम दर्जे हरारत वाले हिस्सों में हवा का दबाव ज्यादा रहता है। इस तरह जमीन के गिर्द कम और ज्यादा दर्जे हरारत और दबाव की कई तहें बन जाती हैं। हवा के दबाव का ये फर्क हवा की उन मुख्तलिफ तहों को एक मखसूस सिमत में मुतहरिक रखता है। हवा की मुख्तलिफ तहों की ये गर्दिश आबो हवा पर असरअंदाज होती है। बात हवा जो हरकत में हो बात कहलाती है। ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जे हरारत और हवाई दबाव के फ़र्क से बनने वाली हवा के दबाव की मुख्तलिफ तहें हवा को गर्दिश में रखती हैं। हवा ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ हरकत करती है और इसकी रफ्तार दबाव के फ़र्क पर मुनासिर होती है। उसूली तौर पर हवा ख़त इस्तवा से कुतुबैन की तरफ और कुतुबैन से ख़त उस्तवा की तरफ चलती है। निस्फ कुर्रा शुमाली में ये हवाएं ज़मीन की अपनी महवरी गर्दिश के बायस दाएं जानिब और निस्फ कुर्रा जनूबी में बाएं जानिब मुड़ती हैं। हवाओं की ये भारी तहें दर्ज हरारत में तब्दीली लाती हैं और बारिशों का सबब बनती हैं। इस तरह ये हवाएं किसी खत्ते की आबो हवा तश्कील देने में अहम किरदार अदा करती हैं। नमी, हवा की नमी फिजा का एक और अहम आमिल है। यह हवा में मौजूद आबी बुखारात की मकदार है। हवा में ये पानी दरअसल झीलों, दरियाओं, चश्मों और पौधों से अम्ले तबखीर के जरिए पहुंचता है, लेकिन ये ज़्यादातर समंदर से बुखारात बनकर हवा में शामिल होती है। नमी का इनसार भी दर्ज हरारत पर होता है। गर्म हवा नस्बता सर्द हवा के ज़्यादा नमी को अपने साथ रख सकती है। फिजा में मौजूद ये नमी जब ठंडी हवाओं की जद में आती है तो इसका दर्जा हरारत कम हो जाता है और यूं अमले तकसीफ के बायस बुखारात पानी के कतरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और बारिश या जालाबारी के मज़ाहिर रूनुमा होते हैं। हेडिंग 6.1.2 गर्म खाने का असर। गर्म खाना शीशे का बना हुआ एक बंद कमरा है जो पौधों के नशोनुमा के लिए सर्द इलाकों में बनाया जाता है, जहाँ दर्जा हरारत इस कदर कम होता है कि पौधों की नशोनुमा उस दर्जे हरारत पर मुमकिन नहीं होती। इन गर्म खानों में दर्जे हरारत को कैसे बढ़ा कर रखा जाता है? सूरज की रोशनी गर्म खाने के शीशों से गुजरकर मजीद रोशन हो जाती है। इस रोशनी की तवनाई गर्म खाने में मौजूद मिट्टी, पौधे और उसकी हर शय जज्ब कर लेती है। ये तमाम अशिया गर्म होकर तवनाई वापस खारिज करते हैं, जो कि जीरी सुर्ख शुआओं की तवील मौजों की शक्ल में होती है। ये तवनाई शीशों से बाहर नहीं जा सकती, लिहाजा गर्म खाने में दर्जे हरारत बढ़ जाता है, जिसे गर्म खाने का असर कहा जाता है। ज़मीन की फिजा भी बिल्कुल इसी तरह गर्म होती है जैसे गर्म खाने का अंदरूनी हिस्सा। सूरज से आने वाली रोशनी की तवनाई से इमारतें, पौधे, पानी और मैदान गर्म हो जाते हैं। ये तमाम अशिया इंफ्रारेड तवनाई की शक्ल में तवनाई को वापस फिजा में लौटा देती हैं। वापसी के दौरान इंफ्रारेड शुआओं को छोटे पौधों में मौजूद पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, जो कि ज़मीन की फिजा को गर्म रखने का बुनियादी जरिया है। हेडिंग 6.1.3 मौसमी खत्ते। दुनिया को मुख्तलिफ मौसमी या कुदरती खत्तों में तकसीम किया गया है। ये खत्ते जोग्राफियाई खत्ते भी कहलाते हैं। इन खत्तों की यह हदबंदी कुरा अर्ज की आबो हवा का एक अमूमी नमूना पेश करती है। जंगलात, जमीन यानी खुश्की का 30% से ज्यादा हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ है। जंगल एक ऐसा इलाका है जिसमें घने दरख्तों के सिलसिले मौजूद होते हैं। बुनियादी तौर पर जंगलात 3 किस्म के होते हैं, जो कि सदाबहार गर्म मरतूब जंगलात, पतझड़ जंगलात और सनोबरी जंगलात हैं। बर्फानी सहरा, टंड्रा के मायने दरख्तों से आरी दलदली इलाका है, TUNDRA, जहाँ सिर्फ छोटे पौधे जो तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबाई रखते हैं सिर्फ नीम गर्म मौसम में उगते हैं, बाकी साल भर जमीन की ऊपरी सतह मुंजमद और बर्फ से ढकी रहती है। ये इलाका कुतुब शुमाली के इतराफ में और पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर मौजूद है। चरागाहें, ये सबसे ज्यादा जरखेज खत्ते हैं जहाँ लंबी घास, सरसब्ज पौधे बकसरत मिलते हैं। اب انسان نے بہت سی چراگاہیں خود سے تیار کر لی ہیں جنہیں وہ فصلوں کی کاشت، مویشیوں کے چرنے اور نو آبادی کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ چراگاہیں قدرتی طور پر ان خطوں میں ترقی پاتی ہیں جہاں سردی کے موسم میں سردی اور گرمی کے موسم میں گرمی پڑتی ہے اور موسمی بارشیں ہوتی ہیں۔ انہیں دنیا کو روٹی مہیا کرنے والی ٹوکری یا دنیا کا دسترخوان کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں گھاس، سبزیاں اور ہر قسم کا اناج پیدا ہوتا ہے۔ صحرا، سورج کی شدید شعائیں، جھلسا دینے والی ہوائیں اور کم نمی، بارشیں 25 سینٹی میٹر سالانہ سے کم ہوتی ہیں، سے اس سخت ترین آب و ہوا کے حامل خطے کی تشکیل ہوتی ہے جسے صحرا کہا جاتا ہے۔ زمین کا تقریباً 30% حصہ صحرا پر مشتمل ہے۔ افریقہ میں سہارا کا صحرا اور چین کا صحرائے گوبی قریب قریب تمام کا تمام جانداروں سے آ رہی ہے۔ ہیڈنگ 6.2، ماحول کی تقسیم میں انسان کا کردار۔ انسانی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ انسانی آبادی کے اس قدر بڑھ جانے سے بشمول ہمارے ماحول کی ابتری کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ ان مسائل میں سر فہرست آلودگی اور زمین کے قدرتی وسائل میں تیزی سے آنے والی کمی ہے۔ ہر وہ غیر ضروری شے جو ہمارے ماحول کی کیفیت میں تبدیلی کا باعث ہو آلودگی کہلاتی ہے۔ ہوا، پانی اور زمینی آلودگی کو مادی آلودگی کہا جاتا ہے، جبکہ شور، درجہ حرارت میں اضافہ اور تابکار شعاعوں کا حد سے زیادہ اخراج غیر مادی آلودگی کہلاتا ہے۔ آلودگی ہمارے ماحول کو خراب کرنے اور غیر صحت بخش بنانے کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر بڑے مسائل کا بھی باعث ہے۔ ان مسائل میں ہماری فضا میں آنے والی تبدیلیاں اور زمینی آلودگی شامل ہے۔ زمینی آلودگی کیمیائی، زرعی اور نیوکلیئر فضلوں کی زمین میں آمیزش سے پیدا ہوتی ہے، جو بلا شبہ انسانی صحت پر بہت برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ انسان میں میٹابولزم کے عمل کو متاثر کرتے ہیں اور بشمول کینسر، بہت سے امراض پیدا کرتے ہیں۔ پانی کی آلودگی گھروں اور صنعتی اداروں کے فضلات کی پانی میں آمیزش سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ پانی جانوروں اور انسانوں کے لیے نقصان دہ بنا دیتے ہیں۔ حرارتی اور شور جیسی آلودگی انسان کو نہ صرف بے آرام کر دیتی ہے بلکہ یہ انسان کے سننے کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتی ہے اور اسے بیمار اور چڑچڑا بنا دیتی ہے۔ ہوا کی آلودگی سب سے خطرناک اور بہت عام قسم کی آلودگی ہے، جو ہمارے چاروں طرف بالخصوص شہروں میں پائی جاتی ہے۔ کرہ ارض کا گرم ہونا، تیزابی بارشیں اور اوزون گیس کی تہہ کا باریک ہونا ایسے خطرات ہیں جو ہوا کی آلودگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ زمین پر زندگی کی حفاظت کے لیے انہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہیڈنگ 6.2.1، کرہ ارض کا گرم ہونا، گلوبل وارمنگ۔ کرہ ارض کا گرم ہونا یا غیر فطری طریقے سے پیدا ہونے والا گرم خانہ اثر فضا کے درجہ حرارت میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ ہماری فضا کا اوسط درجہ حرارت پہلے ہی 1 سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے۔ اگر یہی حالات رہے تو آئندہ 50 برسوں میں یہ مزید 4 سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے۔ یہ درجہ حرارت نہ صرف ہماری کرہ کی گرمی میں اضافے کا باعث ہوگا بلکہ یہ برف کی چوٹیوں کو پگھلا کر سطح سمندر میں اس قدر اضافہ کر دے گا کہ زمین کے بہت سے حصے پانی میں غرقاب ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ یہ ایک حد سے بڑا ہوا گرم خانہ اثر ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، آبی بخارات، نائٹروجن آکسائڈ ایسی گیسیں ہیں جو گرم خانہ گیسیں کہلاتی ہیں۔ یہ گیسیں انفرا ریڈ شعاعوں کی اتنی مقدار فضا میں محفوظ رکھتی ہیں جن سے فضا کا درجہ حرارت مناسب حد تک برقرار رہتا ہے، جو زندگی کی نشوونما کے لیے نہایت ضروری ہے۔ انسان کے بعض کاموں کی وجہ سے فضا میں ان گیسوں کا تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ انسان کے ان نقصان رساں کاموں میں جنگلات کو ختم کرنا، صنعتوں کے ذریعے آلودگی پھیلانے والی گیسوں کا پیدا کرنا، گاڑیوں وغیرہ میں تیل کی بہت بڑی مقدار جلانا شامل ہے۔ انسان کے ان تمام کاموں کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر گرم خانہ گیسوں کا فضا میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ گیسیں حرارت رکھنے والی انفرا ریڈ شعاعوں کو جب وہ زمین سے دوبارہ فضا کی طرف لوٹتی ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہیں۔ لہٰذا ہمارے ارد گرد ہوا کا درجہ حرارت خطرے کی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ جو ہماری فضا یا کرہ ارض کو گرم سے گرم تر بنا دیتا ہے۔ ہماری آب و ہوا کے حوالے سے گرم خانے کے اثر کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی غیر موجودگی میں کیا رونما ہوگا؟ کیا آپ کو کبھی اس بات پر حیرانگی ہوئی کہ پہاڑ جن کے نیچے برف کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، ان کی چوٹیاں برف سے کیوں ڈھکی رہتی ہیں؟ باوجود اس کے کہ پہاڑوں کی چوٹیاں حرارت کے ماخذ یعنی سورج سے نسبتاً قریب ہوتی ہیں، اس کا سبب گرم خانہ اثر ہے۔ سورج کی روشنی پہاڑوں کی چوٹیوں کو زیادہ گرم نہیں کر سکتی، یہ تو انفراریڈ شعائیں ہیں جو کہ زمین سے فضا میں واپس آتی ہیں اور فضا کے درجہ حرارت میں اضافے کا باعث ہوتی ہیں۔ لہٰذا کرہ ہوائی کا درجہ حرارت زمین کی سطح کے قریب زیادہ ہوتا ہے، جبکہ جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے درجہ حرارت کم ہوتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑوں کے دامن یا نچلے حصے میں گرمی ہوتی ہے اور ان کی چوٹیوں پر ہمیشہ ٹھنڈک ہوتی ہے۔ لہٰذا گرم خانہ اثر وہ عمل ہے جو فضا کے درجہ حرارت کو مناسب حد میں رکھتا ہے اور ہر طرح کی زندگی کی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ اس عمل کی عدم موجودگی میں ہماری فضا کا درجہ حرارت اس قدر کم ہو جائے گا کہ زندگی کا قائم رہنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا اور زندگی کی حالت نہایت ابتر ضرور ہو جائے گی۔ ہیڈنگ 6.2.2 اوزون پرت کا ختم ہونا۔ اسپرے مشینوں، ریفریجریٹرز اور ایئر کنڈیشن کے استعمال سے فضا میں کلورو فلورو کاربن گیسوں کی بڑی مقدار خارج ہوتی ہے، جس سے اوزون گیس کی پرت مسلسل تباہ ہو رہی ہے، جو خود ایک سنجیدہ ترین مسئلہ ہے۔ کم سے کم انٹارکٹیکا کے اوپر ایک جگہ سے اوزون پرت اس قدر پتلی ہو چکی ہے کہ یہاں حقیقت میں اس حفاظتی چھتری میں ایک سوراخ پیدا ہو چکا ہے، اور اوزون گیس کی اس پرت کے باریک ہو جانے سے بلائے بنفشی شعائیں سورج کی روشنی کے ساتھ زمین تک بکثرت پہنچنے لگی ہیں، جو کہ انسانوں میں جلد کے کینسر کا سبب بن رہی ہیں۔ اس سے فصلیں، پودے اور درخت بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ شعائیں غذائی زنجیر کو تباہ کر رہی ہیں جس کے سہارے زمین پر زندگی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہیڈنگ 6.2.3 تیزابی بارشیں، ایسڈ رین۔ صنعتی ترقی نے ہماری فضا میں سلفر ڈائی آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن آکسائڈ گیسوں کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ گیسیں جب آبی بخارات میں شامل ہو جاتی ہیں تو ہلکا تیزاب بناتی ہیں، جو کہ تیزابی بارشوں کی صورت میں زمین پر گرتا ہے۔ تیزابی بارشوں سے انسانی زندگی اور اس کی دیگر املاک پر نہایت خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہیڈنگ 6.2.4 آلودگی میں کمی کی تدابیر۔ لوگوں کو آلودگی کے خطرات سے آگاہ کیا جائے، انہیں تعلیم یافتہ بنایا جائے، قوانین کا پابند ہونا چاہیے تاکہ وہ قدرتی وسائل کو محفوظ رکھنے کے طریقے جان سکیں، خاص طور پر پودوں کو دوبارہ پیدا کر کے انہیں بڑھا سکیں۔ وہ ایندھن کا کم سے کم استعمال کریں، ٹھنڈی کرنے والی ایسی مشینیں استعمال کریں جو کلورو فلورو کاربن گیسیں پیدا نہ کریں، اور صنعتی فضلے کو باقاعدہ طریقے سے ضائع کیا جائے تاکہ اس کی مضرت رسانی سے محفوظ رہا جا سکے۔ یہ تمام تدابیر فضا میں موجود گیسوں کے تناسب کو بحال رکھنے میں مددگار ہوں گی اور اس طرح آلودگی کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ 6.3 قدرتی وسائل، نیچرل ریسورسز۔ زمین میں بہت سی ایسی اشیاء ہیں جنہیں لوگ استعمال کرتے ہیں، ان اشیاء کو قدرتی وسائل کہتے ہیں۔ ان میں پانی، غذا، تعمیری اشیاء، کپڑا بننے کے ریشے، معدنیات اور توانائی شامل ہیں۔ ان قدرتی وسائل میں سے کچھ قابل تجدید اور باقی ناقابل تجدید وسائل ہیں۔ قابل تجدید وسائل ایک خاص موسم میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس طرح یہ بار بار حاصل ہوتے ہیں۔ لکڑی، غذا اور اون اس کی مثالیں ہیں۔ ناقابل تجدید قدرتی وسائل مثلاً معدنیات اور ایندھن ایک بار استعمال ہونے کے بعد دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہیڈنگ 6.3.1 معدنیات۔ پاکستان میں پائے جانے والی کچھ اہم معدنیات کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، کرومائٹ۔ کرومائٹ بادامی یا سیاہ رنگ کی ہوتی ہے۔ اس میں کرومیمیم آکسائڈ، المونیم اور میگنیشیم کے مرکبات کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ اس کی کچھ دھاتیں مسلم باغ، پشین صوبہ بلوچستان، وزیرستان صوبہ خیبر پختونخوا میں بکثرت ملتی ہیں۔ کرومین دھات، جسے کرومائٹ کچھ دھات سے حاصل کیا جاتا ہے، سفید رنگ کی چمکدار دھات ہے، اسی لیے اسے دوسری دھاتوں کی پالش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ انہیں چمکدار بنایا جا سکے اور زنگ سے محفوظ رکھا جا سکے۔ کرومین کی بہت سی بھرتیں بنائی جاتی ہیں، جیسے نکرام، جو کرومین کو نکل سے ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ نمبر دو، جپسم، GYPSUM، یہ ایک نرم سفید پاؤڈر کی طرح کی معدنیات ہے جو کیلشیم کے مرکبات سے مل کر بنتی ہے۔ قدرت میں یہ سمندر، دریا، جھیل کے پانی کے بخارات بننے سے بنتی ہے، جس میں کیلشیم فاسفیٹ بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ جپسم کے بڑے ذخائر پھوٹوہار کی پہاڑیوں میں پائے جاتے ہیں۔ اسے عام طور پر خشک پاؤڈر کی شکل میں تعمیراتی کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، جسے عام طور پر پلاسٹر آف پیرس کہا جاتا ہے۔ یہ شیشہ اور سیمنٹ بنانے میں بھی کام آتی ہے۔ نمبر تین، میکا، MICA، یہ معدنیات کا ایک گروپ ہے جس میں پوٹیشیم، آکسیجن، سوڈیم اور ایلومینیم کے مرکبات ہوتے ہیں۔ میکا ایک بہت باریک اور لچکدار چادر ہے۔ یہ برقی آلات میں بطور حاجز استعمال ہوتی ہے کیونکہ اس میں سے بجلی نہیں گزر سکتی، کیونکہ یہ ایک غیر موصل ہے۔ میکا کے ذخائر ہزارہ، سوات اور چترال کے اضلاع میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر چار، قیمتی پتھر، یہ بہت ہی خوبصورت پتھر ہیں جو چمکدار، سخت اور عرصے دراز تک اپنی اصل حالت پر قائم رہنے والی معدنیات ہیں، اور یہ خوبصورت رنگوں میں ملتے ہیں۔ عام طور پر سلیکون، ایلومینیم اور بیریلیم کے مرکبات ہیں۔ یہ معدنیات بڑی خوبصورتی سے تراش کر اور پالش کر کے قیمتی پتھر کے طور پر زیورات میں استعمال ہوتے ہیں۔ سوات، ہنزہ، دیر، چترال اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے اور دوسرے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں کئی اقسام کے قیمتی پتھر ملتے ہیں۔ یہ زر مبادلہ کمانے کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ نمبر پانچ، رکازاتی ایندھن، رکازات قدیم جانوروں یا پودوں کے وہ باقیات ہیں جو لاکھوں سال قبل مر کر مٹی میں دفن ہو چکے تھے، کیونکہ پیٹرولیم، قدرتی گیس اور پتھر کا کوئلہ انہی رکازات سے بنتا ہے، لہٰذا یہ رکازاتی ایندھن کہلاتا ہے۔ کوئلہ، کوئلہ قدرتی طور پر ایندھن کی ایک قسم ہے جو ایسے پودوں سے بنا ہے جو تقریباً 250 سے 400 ملین سال قبل موجود تھے۔ پتھر کا کوئلہ پوری دنیا میں توانائی کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ زیادہ تر بجلی کی تیاری کے لیے کارخانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان اسٹیل ملز میں کوئلہ ہی استعمال میں آتا ہے۔ کوئلے کے چلنے سے راک، کاربن مونو آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہوتا ہے جو ہوا میں آلودگی کا بڑا ذریعہ ہے۔ ہوا کو خراب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ گیسیں گرم خانہ اثر اور تیزابی بارشوں کا سبب بھی ہیں۔ بلوچستان میں مچ اور ہمائی کے مقامات پر کوئلے کے بہت سے ذخائر دریافت ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں اس کے ذخائر لاکھڑا، مکروال اور کالا باغ میں موجود ہے۔ سندھ میں کئی چھوٹے چھوٹے ذخائر کے علاوہ تھر میں اس کے بڑے ذخائر بھی دریافت ہو چکے ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس، پیٹرولیم اور قدرتی گیس دو اور بڑے قدرتی ایندھن ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایندھن ان جانداروں کے گلنے سڑنے کے عمل سے بنے ہیں جو کبھی اس جگہ رہتے ہوں گے۔ لاکھوں سال تک ان جانداروں کی باقیات زمین میں دفن رہیں اور آہستہ آہستہ حرارت اور دباؤ کے تحت ایسی اشیاء میں تبدیل ہو گئیں جنہیں ہائیڈرو کاربنز کہتے ہیں۔ ہائیڈرو کاربن سے دو عناصر ہائیڈروجن اور کاربن سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں عناصر جل کر توانائی دیتے ہیں۔ پیٹرولیم کے لفظی معنی چٹانی تیل کے ہیں۔ پیٹرولیم بننے کے بعد اسے بڑے بڑے قدرتی تالابوں میں جمع کر لیا جاتا ہے جنہیں تیل کے میدان یا تیل کے کنویں کہا جاتا ہے، جہاں سے اسے زمین میں سوراخ کر کے نکالا جاتا ہے۔ بعد ازاں آئل ریفائنریز یعنی تیل صاف کرنے کے کارخانے میں اس خام تیل سے پیٹرول، ڈیزل، چکنا کرنے والا تیل، قدرتی گیس اور بہت سی کیمیائی اشیاء اور کولتار علیحدہ کیے جاتے ہیں۔ تیل اور گیس عام طور پر ایک ساتھ ملتے ہیں، تاہم کیونکہ گیس مقابلتاً تیل کے خالی جگہوں سے بآسانی حرکت کر سکتی ہے، اس لیے اس کے بہت سے ذخائر بغیر تیل کے بھی ملتے ہیں۔ قدرتی گیس جو کہ ہائیڈرو کاربنز کی ایک قسم ہے، بہت سی نامیاتی گیسوں کا مرکب ہوتی ہے، جیسے میتھین، ایتھین، پروپین اور بیوٹین وغیرہ، یہ جلتی ہے تو برتنوں کو کالا نہیں کرتی، اور پائپ لائنوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں قدرتی گیس کو حرارت حاصل کرنے اور گھروں میں کھانا پکانے کے مقاصد کے لیے بہت بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت سے صنعتی کارخانوں، کھاد کی تیاری اور بجلی بنانے والے پاور پلانٹ یونٹس میں بھی استعمال کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں اہم تیل کے ذخائر اٹک، بدین، ڈھوڈک اور دادو میں واقع ہیں، جبکہ گیس کے اہم ذخائر سوئی، ماری، قادر پور اور خاص خیلی وغیرہ میں موجود ہیں۔ ہیڈنگ 6.3.3 رکازاتی ایندھن کے استعمال۔ جب سے آگ کی دریافت ہوئی ہے، لکڑی توانائی کا بنیادی ذریعہ بن چکی ہے، اسے حرارت حاصل کرنے اور کھانا پکانے کے لیے جلایا جاتا ہے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں کوئلے نے اس کی جگہ لے لی، کیونکہ یہ لکڑی کے مقابلے میں دوگنا توانائی مہیا کرتا ہے۔ پچھلی صدی کے دوران پیٹرولیم اور گیس بہت حد تک کوئلے کی جگہ لے چکے تھے، کیونکہ لوگ ان دونوں قدرتی ایندھن کی سہولت سے آگاہ ہو چکے تھے۔ لکڑی اور کوئلے کی بنسبت پیٹرولیم اور گیسیں نہ صرف زیادہ صفائی کے ساتھ جلائے جا سکتے ہیں، کیونکہ لوگ ان دونوں قدرتی ایندھن کی سہولت سے آگاہ ہو چکے تھے۔ لکڑی اور کوئلے کی بنسبت پیٹرولیم اور گیسیں نہ صرف زیادہ صفائی کے ساتھ جلائے جا سکتے ہیں، بلکہ ان سے نسبتاً زیادہ توانائی بھی حاصل ہوتی ہے۔ آج کل قدرتی گیسیں قریب قریب تمام گھریلو ضرورتوں کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، جبکہ گیس، پیٹرولیم اور کوئلہ ہمارے صنعتی اور پاور پلانٹس چلا رہے ہیں۔ پیٹرولیم اور گیسیں نہ صرف گاڑیوں کو چلانے کا بنیادی ذریعہ ہے، بلکہ ان سے چکنا کرنے والی اشیاء اور دوسرے بہت سے کیمیائی مرکبات تیار کیے جاتے ہیں، جو ہماری روزمرہ زندگی کے کاموں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں نائلون، پوسٹر فوم اور ایسرین شامل ہیں۔ قدرتی ایندھن سے حاصل شدہ کیمیائی اشیاء سے 3000 سے زیادہ کیمیائی اشیاء تیار کی جا چکی ہیں۔ قدرتی وسائل کا تحفظ۔ زمینی قدرتی وسائل محدود ہیں، جبکہ ان کی ضرورت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ قدرتی ایندھن کا خرچ خاص طور پر اس لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ معاشرے میں توانائی کی ضروریات تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ ایندھن کی رسد یا بہام رسانی محدود ہے، کیونکہ اسے تیار ہونے میں لاکھوں سال درکار ہوتے ہیں، جبکہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ خرچ ہو رہے ہیں۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو دریافت شدہ وسائل مستقل قریب میں بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اگر قدرتی ایندھن ختم ہو جائے تو پھر لوگ کس طرح اپنی کاریں چلائیں گے، کس طرح اپنے بلب روشن کر سکیں گے؟ اس کا علاج قدرتی ایندھن کا تحفظ ہے۔ ان وسائل کو دانشمندی اور طریقے سے استعمال کرنا ہی اس کا تحفظ ہے۔ جو توانائی ہم استعمال میں لاتے ہیں، ان میں سے بہت سی توانائی محض حفاظتی طریقوں کو اپنا کر محفوظ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام مشینیں جن میں قدرتی ایندھن استعمال ہوتا ہے، ان کی صلاحیت کو بہتر بنا کر بھی اس کے تحفظ میں مدد مل سکتی ہے۔ توانائی کے غیر ضروری استعمال سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اس کا ایک دوسرا حل ہے، اور وہ یہ کہ توانائی کے دیگر ذرائع استعمال میں لائے جائیں۔ مثلاً سورج کی توانائی، ہوا کی توانائی، پن بجلی توانائی، بایو گیسز، زمین کی حرارتی توانائی، مقناطیسی توانائی، اور ان سب سے بڑھ کر نیوکلیئر توانائی۔ ہیڈنگ 6.4 زرعی پیداوار، ایگریکلچر پروڈکٹس۔ پاکستان میں کاشت کی جانے والی بڑی فصلیں یہ ہیں۔ نمبر 1، گندم۔ ہمارے ملک میں اس خاص فصل کی سالانہ پیداوار اب بڑھ کر 14 ملین ٹن ہو چکی ہے۔ یہ ملک بھر میں اگائی جاتی ہے۔ گندم کو کئی درجوں میں پیس کر دانے دار حالت سے لے کر نہایت باریک آٹے اور میدے کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت باریک آٹے کو بسکٹس اور بیکری کی کئی چیزیں تیار کرنے میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کی بھوسی اور چھلکے بالترتیب کم چکنائی والی غذا اور جانوروں کی غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، چاول۔ کاشت کی جانے والی زمین کے کل رقبہ 10واں حصہ چاول کی فصل پر مشتمل ہے۔ گندم کے بعد یہ سب سے اہم فصل ہے۔ اس میں سب سے زیادہ باسمتی چاول کی اقسام ملتی ہیں۔ اسے اپنے ذائقے اور خوشبو کے باعث زیادہ لگایا جاتا ہے۔ ڈوکری رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے حال ہی میں باسمتی چاول کی ایک نئی قسم شاداب کے نام سے پیش کی ہے۔ اس کا دانہ نسبتاً بڑا ہے اور اس میں پروٹین کی مقدار بھی نسبتاً زیادہ ہے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 10 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 11 میں سماعت فرمائیں۔